सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ रूबरू अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से हमारा मुकालमा।
तो जंगलों से मुझे बहुत दिलचस्पी है, जंगलों से, नबातात से, हैवानात से, दरियाओं से, पहाड़ों से मेरा बहुत लगाव है। तो मेरी कहानी में कहीं ना कहीं डर आते हैं। जानवरों की कहानियां भी जो मैंने लिखी वो ये सोच के नहीं लिखी कि मैं कोई नई चीज कर रहा हूँ, बस ये सोच के लिखी कि सबसे अच्छा मीडियम मेरे पास इस वक्त वही है। इसलिए मैंने लकड़बग्घा सीरीज भी लिखी और इसी वजह से डार के बिछड़े में भी सरवाई परिंदों को दावत दी कि आइए हमारी कहानी में जरा कुछ मदद कीजिए, और नंबरदार का नीला भी उसी जज्बे के तहत लिखी क्योंकि उन जानवरों के बगैर मेरा काम बन नहीं सकता था, वो आदमियों के जरिए उन कहानियों को मैं बयान नहीं कर सकता था।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 231 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
तो गालिब कुछ यूं शुरू करते हैं कि शबनम बगुले लाल नखालीज अदा है, दागे दिले बेदर्द नजर गाहे हया है। द ड्यू ऑन द ट्यूलिप फ्लावर इज नॉट देयर विदाउट सिग्निफिकेंस, द स्कार्स ऑफ हार्ट दे गिव नो पेन आर ए शेमफुल साइट। बताने का मकसद ये कि ट्यूलिप जो है उसमें अंदर डार्क जो उसमें धब्बे होते हैं उससे मुराद है।
कलाम शायर बाजुबान शायर में जनाब मुर्तजा बल्लास अपना कलाम सुनाएंगे।
आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह। लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, कुछ जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की तरह। और इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं टूट गया कांच के बर्तन की तरह।
वाह वाह बहुत खुश। और आखिर में रजिया फसी अहमद का अफसाना आंखों के हीरे खालिद हमीद सुनाएंगे।
ये तो उनके बाप इतने सेवक हैं कि मंदिर की मूर्ति की आंखों के लिए हीरे दे दिए। अच्छा, और उनके बेटे क्या कर रहे हैं? शराबें पी रहे हैं बड़े पड़े, कंजरिया जोधपुर से मंगाई हैं। यहां तो कोई है नहीं सिवाय एक पद्माबाई के, जिसने गाना वाना छोड़ ही दिया। पद्माबाई का नाम सुनकर मैं भी चौंका, गानू गरसिया मैं भी था। ये पद्माबाई कौन है, मैंने पूछा। साहब जयपुर की मशहूर गाने वाली थी, उसकी आवाज के आगे कोई ठहरता नहीं था, मगर बस एकदम जाने क्या हुआ कि गाना वाना छोड़कर यहां पास के गांव में आन बसी। मंदिर के अलावा कहीं आती जाती नहीं, और कोई बहुत ही शौक से सुनने आ जाए तो भजन सुना देती है।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
यकीनन अब ये कहा जा सकता है कि हमारा उर्दू अफसाना तजर्बात, रवायात और इर्तका की दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर कर एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया है जहां हर अफसानेगार अपनी राहें खुद मुतय्यन कर रहा है और पूरे तयकुन के साथ उसी उसलूब और अंदाज से लिख रहा है और अपनी पहचान बनाता जा रहा है। अब ये बहसें तमाम हो चुकी हैं कि अफसाना आज़ाद तलाजुमात के तहत लिखना मुस्तहसन है या रवायती अंदाज में, کہانی علامتی ہونی چاہیے یا استعاراتی، اصل بات یہ ہے کہ تحریر میں کہانی کا جوہر موجود ہو۔ انہی افسانہ نگاروں کے ذیل میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی راہ بالکل جدا اختیار کی ہے۔ سید محمد اشرف صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی کہانیوں میں جانور محض علامت کے طور پر نہیں استعمال ہوئے، بلکہ یہ باقاعدہ کردار ہیں۔ ماضی میں سید محمد رفیق نے اس سلسلے میں تجربات کیے تھے۔ انہوں نے جانوروں کی نفسیات کو انسانی رشتوں کے حوالے سے پرکھا تھا، مگر سید محمد اشرف نے جانوروں کی کہانیوں کو موجودہ معاشرے اور اس کے تضادات کے حوالے سے اجاگر کیا ہے۔ سید محمد اشرف صاحب سے انہی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ آئیے آپ بھی سنیے اس مکالمے کے چند اقتباسات۔
افسانہ نگاری کب شروع کی؟ اس کے لیے تو میں، مجھے سن بھی یاد ہے، 1969 میں نے پہلی کہانی لکھی تھی، لیکن وہ کہیں چھپ نہیں سکی اور میری عمر اس وقت بہت کم تھی، 13-14 سال کا میں رہا ہوں گا۔ تو اس زمانے میں جو ایک عمر کے خاص رجحان ہوتے ہیں، اسی کے تحت وہ کہانی لکھ دی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی کہانی لکھنے کا ایک پس منظر تھا۔ ہمارے یہاں موجود میرے دادا حضرت آوارہ عیسائیے بھی لکھتے تھے، ڈرامے بھی لکھتے تھے اور مزاح بھی لکھتے تھے، تو گھر میں ایک ماحول تھا شروع سے لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا۔ تو اسی روم میں ہم لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے دادا لکھ سکتے ہیں تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، تو ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن باقاعدہ کہانی لکھنا جو ہے وہ علی گڑھ میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے 1972 میں، تب شروع کیا۔ تو اس زمانے میں بالکل علی گڑھ کے ابتدائی دور میں کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھیں، اور پہلی کہانی مجھے یاد پڑتا ہے، اس کا نام تھا انسان کی واپسی، جس نے کتاب کی شکل دیکھی ہے، مطلب جو چھپ پائی، اور پھر چکر لکھی، پھر ایک نسبتاً مشہور کہانی لکھی جو بعد میں مشہور ہوئی، ڈار سے بچھڑے، پھر سلسلہ شروع ہو گیا چھپنے چھپانے کا۔ پھر ڈار سے بچھڑے کے بعد اتنا لوگوں نے پہچان لیا کہ پھر جو شناخت کرانے والا مرحلہ ہوتا ہے وہ لگا جیسے گزر گیا، اب تو باقاعدہ سنجیدگی سے کہانی لکھنا چاہیے۔
تو یہ جو 40 سال کا سفر ہے، یہ اس میں ارتقا کے کیا منزلیں ہیں، کتنے مجموعے آپ کے شائع ہوئے؟
40 سال کے سفر پہ میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ نہیں لکھا اور کم لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شروع میں ایک میرے استاد ملے جو بہت شفیق بھی تھے، قاضی عبدالستار، خود بھی بہت اچھے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے مجھے شروع میں بتا دیا تھا کہ زیادہ لکھنا جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا اور کبھی کبھی لکھ کر پھاڑ بھی جانا چاہیے، تو ہم لوگ اکثر اسی پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جو کچھ بھی لکھ سکا اس درمیان، تو افسانوں کے دو مجموعے ہیں، ایک کا نام ڈار سے بچھڑے اور دوسرے کا نام ہے بادے سوا کا انتظار۔ اس کے علاوہ ایک ناولٹ نمبردار کا نیلا، اور دو ناول ہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں ناول قسطوں میں تو کئی جگہ چھپ چکے ہیں، لیکن مکمل ابھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ دونوں
اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں،
ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ بات میں نے دیکھی کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دی بغیر کچھ سوچے ہوئے، بغیر کسی قسم کے سوچنے کی اپیل کیے ہوئے۔ ہندی میں بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے وہ کہانیاں، اردو کی کہانی سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں زبانوں کے پیچھے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا کلچر ہے وہ الگ الگ طریقے کا ہے، لیکن ان کہانیوں میں ہمارے لیے بھی لطف کا سامان ہوتا ہے۔ اور اب جیسے ہندی کی کہانیوں میں 56 تولے کا کردھن، اور وارن ہیسٹنگز کا سانڈ اور مطلب پیلی چھتری والی لڑکی. میں آپ کو بالکل وہ کہانیاں بتا رہا ہوں جو ابھی پچھلے 10-15 برس میں لکھی گئی ہیں. تو بہت عمدہ کہانیاں لکھی گئی ہیں اور خاص طور سے سوم پرکاش نے بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں. ہندی میں کہانیاں اچھی لکھی جا رہی ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اردو کی کہانی ان سے تھوڑا سا آگے ہے, کیونکہ ہندی کہانی جو ہے ابھی نریشن کی ایک سطح سے آگے اپنے آپ کو بہانے پہ تیار نہیں ہے, جبکہ اردو کہانی جو ہے وہ نریشن کی کئی سطحوں کو عبور کر چکی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے پہلے والے نریشن پہ لیکن پھر کبھی اگلے نریشن پہ چلی جاتی ہے. ہندی کہانی والے جو ہیں وہ زیادہ واضح, زیادہ براہ راست اور بغیر کسی پیچ کے اور بغیر کسی گھماؤ کے کہانی کہنے میں یقین رکھتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ کہانیاں بہت سپاٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اکثر بہت پر اثر بھی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں اردو کہانی جو ہے وہ زبان اور نریشن کے لحاظ سے تو رچ ہوتی ہے لیکن اپنے تاثر کے لحاظ سے کبھی کبھی جو ہے وہ بالکل ایک چیختہ اور معمہ بن جاتی ہے. تو یہ فرق تو ہے لیکن ابھی پچھلے میں سمجھتا ہوں 25-30 برسوں میں اردو کہانی میں ایک وضاحت دوازت کے ساتھ آئی ہے. یعنی بالکل وضاحت ایسی والی نہیں جیسے مضمون میں ہوا کرتی ہے یا اخباری کالم میں ہوا کرتی ہے لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہانی کے اس 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 جو نئی کہانی ہے اس کے وصف کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ایک دوازت کے ساتھ اور ایک رمز کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت آئی ہے. ورنہ 60, 65, 70 کے بیچ میں جو کہانیاں لکھی گئیں وہ بہت چیختہ تھیں, بہت مومے تھے اور اب وہ کہانیاں لوگوں کے حافظے سے بھی محو ہو چکی ہیں. وہ کہانیاں بھی اور ان کہانیوں کے لکھنے والے بھی اللہ ماشاء اللہ چند ایک یاد رہ گئی, ورنہ وہ جو پورا قافلہ تھا چیختہ لکھنے والوں کا وہ اس کو لوگ بھلا چکے ہیں. اور میرے خیال میں ہر بری چیز کو بھلا ہی دینا چاہیے.
سید عمر اشرف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ کسی زمانے میں شاعری کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی ایک طویل حمد کے چند بند بھی سنائے.
ایک طویل حمد ہے جس کے میں 2-3 بند عرض کر رہا ہوں. خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں. اسی نے خورشید کو چمک دے کے ساری دنیا کو جگمگایا, اسی نے تاروں کو روشنی دی فلک کی محراب پر سجایا, اور آسماں کی دلہن کے ماتھے پہ جھومر ایک چاند کا لگایا, روپہلے بادل کے آنچلوں سے عروج سے گیتی کا رخ سجایا, زمین کے سینے پہ سبز ہزاروں کا جس نے بستر حسین لگایا. اسی خدائے جمیل کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں. وہ جس نے دریا کو دی روانی, پہاڑ کو جس نے دی سلابت, وہ جس نے نیلے سمندروں کے اتھاہ پانی کو دی ہے وسعت, وہ جس نے ماؤں کو مامتا دی, وہ جس نے باپوں کو دی ہے شفقت, وہ جس نے دشمن کو دی عداوت تو دوستوں کو ادائے الفت, امیر کو جس نے دی امارت غریب کو جس نے دی قناعت, اسی خدائے غنی کی سرکار میں یہ نغمے سنا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں. وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا, وہ جس نے سرکار مصطفیٰ کو رسول آخر کی شکل بھیجا, سراپا رحمت وہ پیاری صورت کسی نے جس کا نہ بھید سمجھا, زمین پہ جس کو رسول کر کے زمین کا مرتبہ بڑھایا, زمین وہ جس پہ ہے مدینہ کہ جس پہ جنت کو رشک آیا, وہ جس نے میرے رسول امی کو علم غار حرا سکھایا, اسی خدائے علیم کی بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں, خدائے برتر کی بارگاہ عظیم میں سر جھکا رہا ہوں.
روبرو ابھی آپ نے افسانہ نگار سید محمد اشرف صاحب کی گفتگو سنی. انٹرویو کے آخر میں انہوں نے اپنی ایک طویل حمد کے چند اقتباسات بھی سنائے. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں.
یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
لیجیے اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب۔ دیوان غالب کی آخری غزلوں میں سے ایک غزل جس کا نمبر ہے 231، شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی۔
غالب کی غزل نمبر 231 آپ کی آج خدمت میں پیش ہے۔ جیسے غالب کے دیوان کا آخری حصہ سامنے آتا ہے، ہم ایک غالب کے نئے انداز سے واقف ہوتے ہیں جو غالباً اس غزل میں بخوبی پیش کیا گیا ہے۔ تو غالب کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ شبنم بگلے لالا نہ خالی ز ادا ہے، داغے دل بے درد نظر گاہے حیا ہے۔ The dew on the tulip flower is not there without significance. The scar of the heart that gives no pain are a shameful sight. بتانے کا مقصد یہ کہ ٹیولپ جو ہے اس میں اندر ڈارک جو اس میں دھبے ہوتے ہیں اس سے مراد ہے۔ اٹ ڈز ناٹ انڈیکیٹ پین بٹ امبیرسمنٹ، کہتے ہیں وہ جو داغ ہیں وہ درد کے نشان نہیں ہیں بلکہ شرم کا نشان ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں جو شبنم جو ہے وہ جب گلے لالا پہ پڑی تو وہ اس کا جس طرح سے پسینہ آتا ہے ماتھے پہ ہمارے جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں، کہنے وہ اس کی نشانی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی درد ہے۔ اب دیکھیے کیا خوبی سے انہوں نے گلے لالا کے جو دھبے تھے اور جو شبنم ہے گلے لالا پہ، اس سے انہوں نے کہتے ہیں کہ داغ دل بے درد، وہ داغ دل دے اسکار آف دا ہارٹ جس میں درد نہ ہو وہ قابل شرم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دل خون شدائے کشمکش حسرت دیدار، آئی نہ بدستے بدے بس مست ہنا ہنا ہے، آئی نہ بدستے بتے بد مستے ہنا ہے۔ دا ہارٹ بلیڈنگ ود اسٹرگل of longing to see her is like a mirror in the henna'd hands of the intoxicating idol. بہت مشکل ترکیب استعمال کی غالب نے۔ پہلے تو کہتے ہیں میرا دل جو ہے وہ خون بخون ہو چکا ہے، کس چیز میں؟ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میرا دل جو ہے وہ خون ہو چکا ہے۔ اور محبوب کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ میں ایک آئینہ لیے ہوئے ہے جس کی عکس سے وہ آئینہ جو ہے وہ خود ایک لال رنگ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ اب دیکھیے یہ دل کا خون ہونا اور آئینے کا لال ہونا، یہ اس میں ذرا مناسبت ملاحظہ کیجیے۔ وہ جو آئینہ ہے وہ خود اس کا عکس کی وجہ سے، اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے اس میں ایک ایسی گلو پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس معنی شعر کے یہ کہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو اتنی فرسٹریشن ہے کہ آئینے کی قسمت دیکھو کہ تمہاری جھلک اس میں آ رہی ہے، اور میری قسمت دیکھو کہ تمہاری ایک جھلک دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے بعد انہوں نے جب ذکر کیا ہے مہندی والے ہاتھ، ہینارڈ ہینڈس، وہاں پہ بھی کچھ لال رنگ کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کئی ترکیبوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک بہت عجیب و غریب شعر پیش کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی گہرائی ہے یا گہرائی ہے، لیکن بہرحال لفاظی ضرور ہے۔ کہتے ہیں شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی، جی کس قدر افسردگی یہ دل پہ جلا ہے۔ کہتے ہیں دا فلیم کوڈ ناٹ ڈو وٹ دا ڈیزائر ٹو برن ڈڈ، ہاؤ بیڈلی ہیز مائی ہارٹ بین برن ایٹ دا سیڈنیس آف مائی ہارٹ۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش تھی کہ میں جل جاؤں تمہاری عشق میں، وہ نہ ہو سکا، لیکن جو دل کا درد تھا اس خواہش کے لیے وہ اتنا زخیم تھا کہ اس نے مجھے جلا دیا۔ تو تمہاری خواہش میں جلنے کی تو خواہش پوری نہ ہوئی، لیکن اس خواہش کی جو تندی تھی اس نے مجھے جلا کے رکھ دیا۔ لو کڈ ناٹ برن می بٹ دا فور سیکنڈ ڈیزائر ٹو برن مائی سیلف میڈ می برن ٹو ڈیتھ ان سائڈ۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری خواہش وہ نہ کر، وہ اس نے وہ کر کے دکھایا جو میرا عشق نہ کر سکا۔ پھر کہتے ہیں تمثال میں تیری وہ شوخی کے بسط ذوق آئین اب انداز گل آغوش کشا ہے. سچ از دا پلے فلنیس آف یور امیج دیٹ ود اے ہنڈریڈ لانگنگس دا مرر لائک دا روز ہیز فلنگ اوپن اٹس آرم ٹو امبریس یو. کہتے ہیں کہ تم نے آئینہ دیکھا, تم نے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پھول نے تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے اپنی باہیں کھول دی ہوں. ایک گلاب, اب دیکھیے انہوں نے بات یہ کی ہے کہ وہ محبوب کی شکل جو ہے وہ آئینے میں دکھائی دے رہی ہے, اور آئینہ جو ہے وہ اس قابو میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کس طرح سے محبوب کو اپنے آغوش میں لے لے. آئینہ جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے مثال دی ہے دل کی, اور بات یہ ہے کہ اس کو دل پہ جو تمہارا عکس ہے جب وہ پڑتا ہے تو ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کس طرح اپنے باہوں میں سمو لوں. یہ بات غالب نے اس شعر میں کی ہے. پھر کہتے ہیں قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. The ring dove is like a fistful of dust and the nightingale a cage of color except for plaint what is the mark of the afflicted heart. اب دیکھیے قمری جو ہے اس کا رنگ جو ہے جس طرح ملاحظہ کیا آپ نے خاکی رنگ ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ایک مٹھی بھری خاک سے مناسبت دی گئی ہے. اس کا سائز بھی دیکھ لیں آپ, قمری کا ایک ہاتھ میں آ سکتی ہے اور ایک سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ میں مٹھی بھر کے خاک جو ہے وہ قمری کے برابر ہوتی ہے. اچھا اس نے بلبل کو کیج آف کلرز یا قفس رنگ کہا ہے, چونکہ اس وہ بلبل جو ہے وہ پھولوں سے بہت مرغوب ہو جاتی ہے, تو اس طرح اس میں وہ رنگ جو ہے وہ طبیعت سے مراد ہے یہاں پر, یہ وہ کلر نہیں ہے. اچھا اب یہ اس کا کیا ثبوت کہ دونوں عاشق ہیں؟ ایک طرف تو بلبل جو ہے وہ اپنی صدا میں لیمنٹ کرتی ہے, اور دوسری طرف جو قمری ہے وہ چاند کی طرف دیکھ کے اپنی لیمنٹ کرتی ہے یا صدا اپنی شکایت کرتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے دو چیزوں کو ملایا ہے یہاں پر. تو پہلی بات یہ کہ قمری کف سے خاکستر وہ بلبل قفس رنگ. اب دیکھیے انہوں نے بات وہ کہاں لے کے آئیں, کہتے ہیں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی لیمنٹ اور اپنی صدائیں اپنی آہیں جو ہیں وہ لوگ اپنے محبوب تک پہنچائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہے وہ قمری ہو یا بلبل ہو یا ہم ہوں, ہم سب کی ادائیں مختلف ہیں, اسٹائل ڈفرینٹ ہے, طریقہ ڈفرینٹ ہے. جو قمری ہے وہ ایک مٹھی بھر کے مٹی کے برابر ہو جاتی ہے, نائٹنگیل ہے وہ ایک کلرفل پھولوں کی طرف راغب ہوتی ہے, تو ہم کیوں نہ اپنے جگر کو جلا کر ان کی پیروی کریں. پھر کہتے ہیں کہ خونے تیری افسردہ کیا وحشت دل کو معشوق بے حوصلگی طرف بلا ہے. بڑا مختلف خیال پیش کیا غالب نے, کہتے ہیں محبوب جو ہے وہ بہت راغب نہیں ہے یا اس میں کوئی ادائیں نہیں ہیں, بہت ہی کولڈ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے محبوب کا. تو کہتے ہیں بھائی تمہارا تو مقصد یہ ہوتا ہے محبوب کا کہ ہمارا دل توڑو, ہمیں پریشان کرو, ہمیں افسردہ کرو, لیکن تمہاری جو بیگانگی ہے یہ اس نے ہمارا دل جو ہے وہ تمہاری طرف سے توڑ کے الگ کر دیا ہے. اب یہاں انہوں نے بات یہ وہ کی ہے کہ جو ایک بہت ہی منفرد انداز ہے, اور اس کا تعلق شاید وہ مرد اور عورت کے اس تعلق سے بھی ہے کہ عاشق کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو معشوق ہے اس کا دل توڑے, اس کا دل چرائے, ادائیں دکھائے, لیکن یہ جو فریجڈنیس ہے یا جو خنکی ہے تمہاری اس نے ہمارا دل واقع توڑ دیا ہے. کہتے ہیں مجبوری و وعدہ گرفتاری و الفت دستے تہ سنگ آمد و پیمانے وفا ہے. کہتے ہیں کمپلڈ بائی دا آبلیگیشن آف کلیم ٹو اسٹے اریسٹڈ ان لو دا کمپیکٹ آف فیڈیلٹی از لائک اے ہینڈ کاٹ ان اے ہیوی اسٹون. اب میں جو ہوں وہ پھنس چکا ہوں اس چنگل میں, کیونکہ میں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وفاداری کروں گا. ایک ہاتھ جو پتھر کے نیچے آ جاتا ہے جو نکل نہیں سکتا, اب نہ آپ وہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں نہ وہاں رہ سکتے ہیں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس پتھر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیں, اس لیے کہ وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں اسی میں گزار کرنا ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. پھر کہتے ہیں معلوم ہوا حال شہیدان گزشتہ, تیغ ستم آئین آئے تصویر نما ہے. وی کیم ٹو نو اباؤٹ دا کنڈیشن آف دا مارٹرز آف دا پاسٹ فرام یور سورڈ آف کرولٹی ریفلیکٹنگ امیجز لائک اے مرر آن دا سورڈ. کچھ اس کا تشریح یوں ہوتی ہے, کچھ انگریزی میں تشریح کر دوں میں, کہتے ہیں آن دا سورڈ آف دا بلوڈ آر ریفلیکٹڈ امیجز آف دا پاسٹ. محبوب کی تلوار پہ بہت سے نقش ہیں اس کے ماضی کے جو جن کو انہوں نے قتل کیا انہوں نے, یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے لوگوں پہ اپنا ظلم عطا کرتے ہیں. وی نو ہاؤ دا لورز بفور ڈائڈ, ان کی وہ تصویریں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ کس کس انداز سے انہوں نے اور لوگوں پہ ظلم کیا ہوں گے. اب دیکھیے تلوار ہے, اس پہ کچھ شکلیں ہیں ان لوگوں کی جو محبوب کی نظر ہو گئے, لیکن ان کو دیکھ کے اندازہ ہوا محبوب کی اس خوبی کا کس کس طرح سے لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے پرتوِ خورشید جہاں تاب ادھر بھی, سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے. واہ واہ کیا خوب شعر ہے. کہتے ہیں او دا برائٹنیس آف دا ورلڈ الومینیٹنگ سن ٹرن ٹورڈس اس آلسو لائک اے شیڈو اسٹریج ٹائمز ہیو بیفالن اس. اب ذرا غور کریں, جب روشنی جب پہنچتی ہے خود سورج کی ہم تک تو اس میں سائے بھی بنتے ہیں. اب سورج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سائے جو ہیں ان کو ایلومینیٹ کر دو, اور اس سے انہوں نے مراد لیے زندگی کی اس تاریکی پہ جو ہم پہ سوار ہے, کہ کس طرح سے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. خطاب خدا سے ہے بہت ادب کے ساتھ کہ ہمارے غم کو دور کر دو جو بالکل تمہارے قابو میں ہے. پھر کہتے ہیں نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, یا رب اگر ان ناکردہ گناہوں کی سزا ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو گناہ کیے ان کی سزا مل رہی ہے ہم کو, لیکن وہ گناہ جو ہم نہ کر سکے ان کو بھی تو کاؤنٹ کریں آپ, تو شاید ان دونوں میں اگر کوئی موازنہ ہو سکتا ہے, کچھ جسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیں آپ کہ ہم کتنے گناہ کر سکتے تھے جو نہیں کیے ہم نے یا کر نہ سکے, تو ان کو آپ ان گناہوں کے شامل میں دیکھ لیں جو گناہ ہم کر چکے ہیں. پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب, کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. ڈونٹ بی ڈس ہارٹن ایٹ دا اوبلیویسنیس آف دا ورلڈ غالب, اف نو ون از یورس سو مائی ڈیئر نو دیٹ دیر از گاڈ. میرے خیال میں سب سے آسان صاف شعر یہی ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ آپ ملتے ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں ڈو ناٹ بی ڈس ہارٹن ایٹ دا اوبلیویسنیس آف دا ورلڈ, خدا تو پھر بھی ہے جو آپ کی طرف ہمیشہ مائل اور راغب رہے گا. تو یہ تو تھی غالب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ غزل کہوں گا اس کو میں, لیکن کچھ تراکیب اس میں انہوں نے جو غالب نے پیش کی ہیں وہ اتنی مشکل ہیں. ایک طرف تو وہ ذکر کرتے ہیں قمری کا, بلبل کا, اپنے دل کا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جس تیری خواہش میں مر جانے کی تو مر نہ سکا میں, لیکن اس خواہش پہ ضرور مر گیا میں کہ میں نے وہ خواہش کی. اب دیکھیے کتنی انہوں نے مشکل بات کر دی. اور پھر ذکر کرتے ہیں اس آئینے کا جو تمہاری شکل سے دیکھ کے وہ لال ہو گیا, اس طرح سے اس طرح میرا دل جو ہے وہ خون خون ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 231 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر. جناب مرتضیٰ برلاس اپنا منتخب کلام پیش کرتے ہیں.
ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، گر حرف غلط ہوں تو بٹا کیوں نہیں دیتے. ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے، گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے. ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، یارو مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں.
واہ واہ بہت خوب، کیا بات.
ایسے ہی اگر مونسو غمخار ہو میرے، یارو مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے. اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تم ریشمی زلفوں کی ہوا کیوں نہیں. اب شدت غم سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، تم ریشمی زلفوں کی ہوا کیوں نہیں دیتے. فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والو، فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والو، ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے.
واہ کیا خوبصورت.
فردا کے دھدلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والو، ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے. موتی ہوں تو پھر سوزنے مشگاں سے پرو لو، موتی ہوں تو پھر سوزنے مشگاں سے پرو لو، آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے. موتی ہوں تو پھر سوزنے مشگاں سے پرو لو، آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. ایک اور غزل ہے میری
جی،
اسی زمانے کی، کہ آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، آنکھ برسی ہے تیرے نام پہ ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح. لوریاں دی ہیں کسی قرب کی خواہش نے مجھے، کچھ جوانی کے بھی دن گزرے ہیں بچپن کی طرح، اور اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح.
واہ واہ بہت خوب.
اس بلندی سے مجھے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح، اور مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، میں تیرے دل میں سما جاؤں گا دھڑکن کی طرح. مجھ سے ملتے ہوئے یہ بات بھی سوچی ہوتی، میں تیرے دل میں سما جاؤں گا دھڑکن کی طرح، اور اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اس کا دامن بھی دریدہ میرے دامن کی طرح. اب زلیخا کو نہ بدنام کرے گا کوئی، اس کا دامن بھی دریدہ میرے دامن کی طرح، اور منتظر ہے کسی مخصوص سیاحت کے لیے، منتظر ہے کسی مخصوص سیاحت کے لیے، زندگی بیٹھی ہے دہلیز میں برہن کی طرح.
کیا خوبصورت.
منتظر ہے کسی مخصوص سیاحت کے لیے، زندگی بیٹھی ہے دہلیز پہ برہن کی طرح.
جناب مرتضیٰ برلاس نے اپنی مختلف ادوار کی غزلوں کے چند نمونے سنائے.
ضبط کرتے رہیں حال دل مستر نہ کہیں، یہ بھی ہے پاس وفا تجھ کو ستم گر نہ کہیں، یہ بھی ہے پاس وفا تجھ کو ستم گر نہ کہیں، ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، عین ممکن ہے کہ پھر ہوش میں آ کر نہ کہیں، ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، عین ممکن ہے کہ پھر ہوش میں آ کر نہ کہیں. اور میرے احباب کا اس دور میں معیار ہے یہ، پیٹھ پیچھے جو کہیں وہ میرے منہ پر نہ کہیں. اور یوں تو اظہار غم دل کی اجازت ہے ہمیں، شرط یہ بھی ہے کہ پتھر کو بھی پتھر نہ کہیں.
کیا بات.
شرط یہ بھی ہے کہ پتھر کو بھی پتھر نہ کہیں، بات اتنی ہے کہ ہم اذن تکلم چاہیے، بات اتنی ہے کہ ہم اذن تکلم چاہیں، آپ کے حلقہ نشین بات بڑھا کر نہ کہیں، بات اتنی ہے کہ ہم اذن تکلم چاہیں، آپ کے حلقہ نشین بات بڑھا کر نہ کہیں، ہم ہیں فنکار، یہ شعر سنیے، کہ ہم ہیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہمیں فنکار مقابر کے مورخ تو نہیں، ہم کو ہوتا ہے جو محسوس وہ کیوں کرنا کہیں۔
واہ واہ، بہت خوب۔ کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب مرتضیٰ برلہ کا کلام آپ نے سنا، اور آخر میں محترمہ رضیہ فصیح احمد کا ایک افسانہ آنکھوں کے ہیرے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
یہ کس کی اوزی کھڑی ہے؟ میں نے ریلوے یارڈ میں کھڑے شاہانہ کمپارٹمنٹ کو دیکھ کر اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا۔ یہ ہندوستان کے بٹوارے سے بھی بہت پہلے کی کہانی ہے۔ میں راجستھان کے ایک چھوٹے سے شہر میں ریلوے کے محکمے میں تعینات تھا۔ صاحب وہ اپنے سیٹھ صاحب نہیں ہیں، دیوادنے کے رئیس جو اپنے کرتے میں ہیرے کے بٹن لگاتے ہیں، ان کے تین بیٹے اس کار میں رہ رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ ان کے نوکروں سے سنا ہے کہ سیٹھ نے انہیں میلے میں پارس ناتھ جی کی زیارت کے لیے بھیجا ہے، مگر یہ تین دن سے ایئر کنڈیشن سیلون میں پڑے ہیں۔ واپس جا کر بابو سے کہہ دیں گے کہ درشن کر لیے، تو درشن کے لیے ایک دن بھی نہیں گئے۔ کہا ہاں لندن پلٹ ہیں، وہ ان باتوں کو کہاں مانتے ہیں صاحب، یہ تو ان کے باپ اتنے سیوک ہیں کہ مندر کی مورتی کی آنکھوں کے لیے ہیرے دے دیے۔ اچھا، اور ان کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ شرابیں پی رہے ہیں بڑے بڑے، کنجریاں جودھ پور سے منگائی ہیں، یہاں تو کوئی ہے نہیں سوائے ایک پدما بائی کے جس نے گانا وانا چھوڑ ہی دیا۔ پدما بائی کا نام سن کر میں بھی چونکا، گانوں کا رسیا میں بھی تھا۔ یہ پدما بائی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب جے پور کی مشہور گانے والی تھی، اس کی آواز کے آگے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، مگر بس ایک دم جانے کیا ہوا کہ گانا وانا چھوڑ کر یہاں پاس کے گاؤں میں آن بسی، مندر کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں، اور کوئی بہت ہی شوق سے سننے آ جائے تو بھجن سنا دیتی ہے۔ ہمیں سنا دے گی؟ ہاں صاحب کیوں نہیں، آپ کو بھی گانے کا شوق ہے مجھے پتا ہے۔ تو پھر کب چلیں؟ صاحب یہ تو پدما بائی سے بات کرنی ہوگی، ہر ایک کو نہیں سناتی، میں ان کے ایک شاگرد کو جانتا ہوں، وہ اسکول میں پڑھاتا ہے، اس سے بات کروں گا۔ ہاں ضرور کرنا۔ اور سنو، کیا ان لونڈوں سے بات ہو سکتی ہے؟ کن سے صاحب؟ یہ جو تم نے ذکر کیا ان رئیس لڑکوں سے؟ پتہ نہیں، ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، جیالے ہیں من موجی ہیں، مان گئے تو مان گئے، نہ مانے تو کسی کا زور نہیں چلتا، بس باپو سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ ارے باپو سے بھی کیا ڈرتے ہوں گے، بس یہی سوچتے ہوں گے کہ بڈھے نے جائیداد سے بے دخل کر دیا تو مارے جائیں گے۔ آپ ٹھیک سمجھے ہو صاحب، وہ ہنسا، بے حساب پیسہ ہے، یہ سمجھو کہ ٹاٹا اور برلا کے بعد اس کا نمبر ہے، ایک دفعہ خود بھی انگلستان گیا تھا، سنا ہے ڈنبرا کوئی جگہ ہے، وہاں کوئی قلعہ نما محل دیکھ کر آیا، بس اس کا نقشہ وہیں کے ایک انجینئر کو دیا کہ عین میں نے ایسا ہی گھر بنا دو، پیسے کی فکر نہ کرنا، گاؤں میں ایسا گھر بنا دیا کہ بڑے بڑے انگریز دیکھنے کو آتے ہیں تو ہمیں نہیں دکھاؤ گے۔ کیوں نہیں صاحب، یہ اچھا موقع ہے، لڑکے تو تینوں یہاں پڑے ہیں، آج ہی دورہ بنا لو، ہو آتے ہیں، بڈھا اجازت دے دے گا۔ وہ ہمارا کام ہے، بڈھا معمولی آدمی سے یہاں تک پہنچا ہے، اس میں ان لڑکوں والی ہیکڑی نہیں ہے، کوئی گھر دیکھنے آئے تو خوش ہوتا ہے، مگر آج تو شام ہو رہی ہے، کل چلیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، کل چلیں گے، آج کبیر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، وہ پدما بائی سے بات کر کے آپ کو لے جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کبیر صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، خاصے پڑھے لکھے تھے اور کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، کئی رسالے اور اخبار باقاعدگی سے پڑھتے تھے، عمر اسی گاؤں میں گزاری تھی اور یہیں گزارنے کا ارادہ تھا۔ وہ کسی زمانے میں پدما بائی کے شاگرد رہے تھے، میرا شوق دیکھ کر مجھے ساتھ لے گئے۔ پدما بائی کا گھر بہت ہی معمولی جھونپڑا نما تھا، اور لگتا تھا کہ وہ دنیا سے دور بہت تنہائی میں بسر کر رہی ہے۔ خدا معلوم کبیر نے کیا باتیں بنائیں کہ وہ مجھ سے ملنے پر راضی ہو گئی. اس نے میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہوگی کہ ایک بڑا افسر ان سے بھجن سننا چاہتا ہے. چھوٹے شہروں میں چھوٹے موٹے افسروں کا بھی بڑا مان ہوتا ہے. مجھے بھی گھر جا کر بچوں کی ریپیں اور بیوی کی غیر دلچسپ باتیں سننے سے زیادہ نئے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا تھا. خیر پدما بڑی انکساری سے ملی, کسی زمانے میں خوبصورت رہی ہوگی, اب بھی چہرے کی جھریوں کے پیچھے ایک فقار اور آنکھوں کے تتلکے میں ماضی کا چمکیلا غبار تھا. میں نے انکساری سے گانا سننے کی درخواست کی, وہ چپ رہی مگر کچھ دیر بعد اپنا تان پورا سنبھالا, کچھ دیر آلاپ کیا اور پھر اپنی پاٹدار آواز میں میرا کا ایک بھجن یوں گایا کہ شام سمے میں جیسے میرا کا انتظار مجسم ہو کر دروازے پر آ کھڑا ہوا, میں تو وجد میں آ گیا. میرے اوپر ہر اچھی آواز, ہر اچھے گیت, غزل, پکے راگ, مناجاتوں اور مذہبی گیتوں کا ایک سا ہی اثر ہوتا ہے. کتنے سال بعد ایسی منموہنی آواز ایسے درد اور ایسے کمال کے ساتھ سنی تھی. میں پدما دیوی کو کچھ دینا چاہتا تھا مگر وہ ہرگز راضی نہ ہوئی, بلکہ ہماری خاطروں میں لگ گئی. دودھ کے گلاس کے ساتھ رس گلے خدا جانے کہاں سے آ گئے. بات کرنے کے لیے میں نے بات چھیڑی, سنا ہے آپ پارسناتھ جی کے مندر تو جاتی ہیں؟ ہاں کبھی کبھی. آپ اس میلے میں نہیں گئیں؟ نہیں, اب میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتی, اس نے سادگی سے کہا. اس کے بعد ہم اجازت لے کر چلے آئے. واپسی میں کبیر نے کہا, سر آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں ہاں بتاؤ. لوگ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے افواہ ہو, کہ پدما بائی نے یہ جوگ انہی سیٹ جی کی خاطر لیا ہے جن سے ملنے کل ہم جا رہے ہیں. کیا تم بھی جا رہے ہو؟ ہاں سر, جب بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو پڑھاتا تھا, میری تھوڑی بہت عزت ہے اس گھر میں. اچھا, کل ان سے پوچھ لیں گے. کیا سر؟ یہی کہ کیا پدما دیوی نے ان کے کارن جوگ لیا ہے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا کہ الٹی پڑ جائے. وہ کیوں ماننے لگے کہ خود تو محل میں عیش کر رہا ہے اور اس کی خاطر کوئی عورت اپنا محل چھوڑ جھونپڑی میں رہ رہی ہے؟ ارے بھائی میں کیوں پوچھنے لگا, میں تو مزاق کر رہا تھا, میں نے کہا. اچھا یہ بتاؤ, کیا تم نے وہ محل دیکھا ہے؟ بس جی بنتے ہوئے دیکھا تھا, اب میرا ادھر جانا نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ ہی دیکھ لوں گا. دوسرے دن ہم نے ادھر کا دورہ رکھ لیا. کبیر نے ایک دن پہلے ہی پیغام بھیجوا دیا تھا کہ نئے اسٹیشن ماسٹر صاحب جو بہت پڑھے لکھے ہیں ان کا محل دیکھنے آنا چاہتے ہیں. اسٹیشن سے اس گھر تک پکی سڑک لمبا چکر کاٹ کر جاتی تھی. ہم نزدیک کی پگ ڈنڈی پر ہو لیے جو خاک دھول سے اٹی جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتی تھی. جب ہم اس قلعہ نما محل پہ پہنچے تو سیٹ کے مینیجر نے باہر بڑے دروازے کے آگے ہمارا استقبال کیا. دیواریں سلیٹی رنگ کے پتھر کی بہت اونچی تھیں. دروازہ بہت بڑا اور مضبوط ترین لکڑی کا تھا جس میں پھول نما چوڑی کیلیں جڑی ہوئی تھی. ایک چھوٹا دروازہ الگ تھا. دروازے کے باہر ایک چوڑا مضبوط تخت پڑا تھا جس پر ایک منہنی سا شخص گڑمڑیا مارے پڑا تھا. چھوٹے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے انگریزی وضع کا ایک باغ تھا. اس ریگستان میں گلاب, ڈیلیا اور گلے داؤدی دیکھ کر یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں. گھر کے ایک طرف سوئمنگ پول میں فیروزی پانی تھا, دوسری طرف ٹینس کا لان تھا جس میں جال لگا ہوا تھا اور پیچھے کی طرف نیلے رنگ کا ایک پردہ دیوار کی طرح کھچا ہوا تھا. شام کو یہاں لڑکے ٹینس کھیلتے ہیں, مینیجر نے بتایا. کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ میں نے پوچھا. آپس میں کھیلتے ہیں, ڈبل کھیلنا ہو تو مجھے بلا لیتے ہیں, ورنہ دوست احباب تو آتے ہی رہتے ہیں. شاید ہی کوئی مہینہ جاتا ہو جب یورپ سے یا بمبئی سے ان کے دوست نہ آتے ہوں. تو آپ یہاں مستقل رہتے ہیں؟ کبیر نے پوچھا. اور کیا, میرے بغیر اس محل کا انتظام نہیں چل سکتا. رسوئی گھر کا, صفائی کا, بجلی پانی کا ہزاروں انتظام ہیں. اتنے نوکروں سے کام کرانا بھی ایک کام ہے. تنخواہ بھی خوب تگڑی ملتی ہوگی, میں نے مذاق کیا. آپ کی ریلوے کا جنرل مینیجر بھی انگریز ہے, آپ کے خیال میں اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہوگی؟ میرے خیال میں 5,000 روپے ملتے ہوں گے. مجھے 15,000 روپے مہینہ ملتے ہیں, اس نے فخر سے کہا. اچھا, مجھے حیرت ہوئی. خیر اندر گئے. سارے کمروں کے فرش میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. ڈرائنگ روم میں 4-5 الگ الگ حصے بیٹھنے کے قیمتی صوفوں, کرسیوں, ایرانی قالینوں اور دنیا بھر کے عجائبات سے مزین تھے. شب خوابی کے کمروں میں مسحریوں پر سونے کے پتر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی باریک مچھردانیاں چھت تک پہنچی ہوئی تھیں. کمروں میں اور لائبریری میں نایاب پینٹنگز تھیں اور گلدانوں میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے۔ میں خود کو بار بار یقین دلا رہا تھا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور میں یورپ میں نہیں راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں۔ آخر میں نے مینیجر سے یہ سوال پوچھ لیا، حضرت یہ تو بتائیے کہ یہ محل انہوں نے یہاں ایسے گمنام گاؤں میں کیوں بنایا؟ بچوں نے تو بہت کہا کہ جودھپور، جے پور یا اجمیر میں بنا لیجئے، مینیجر نے کہا، مگر سیٹھ صاحب نے ضد پکڑ لی کہ بنے گا تو ان کے آبائی گاؤں میں ورنہ نہیں۔ جوان بچے بھی ہار گئے۔ کبیر نے مجھے مانی خیز انداز میں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ گھر دیکھ کر نکلے تو تخت پر سویا ہوا آدمی اٹھ بیٹھا تھا۔ مینیجر نے تعارف کروایا، ان سے ملیے، یہ ہیں سیٹھ صاحب، اس محل کے مالک۔ میں نے ان کے ہیرے کے بٹن دیکھنے کی کوشش کی، مگر ان کے تن پر کرتا ہی نہیں تھا، صرف ایک دھوتی باندھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر جے رام جی کی کہا، میں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اتنے میں ایک لمبی سی کار آن کر رکی، تینوں لڑکے سوٹڈ بوٹڈ اس میں سے اترے۔ دونوں چھوٹے لڑکے تو فوراً اندر چلے گئے، بڑا ٹھہرا رہا۔ مینیجر نے اس سے بھی میرا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں ان کا محل دیکھنا چاہتا تھا۔ لڑکے نے مجھ سے ملنے کے بعد باپ کو سلام کیا، پارس ناتھ جی کے درشن کرائے؟ باپ نے پوچھا۔ ہاں، لڑکے نے بڑے وسوخ سے کہا۔ پرشاد لائے؟ ہاں، گنگا رام لا رہا ہے۔ پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر بولا، آپ نے بابو جی کا شاندار بیڈ روم بھی دیکھا ہوگا، مگر یہ یہاں تخت پر پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں بند ایئر کنڈیشن کمروں میں میرا دل گھبراتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اندر سٹک گیا۔ باپ بولے، ارے ان لڑکوں کو میری ہر بات پر اعتراض ہے، کہتے ہیں لوگوں کو گھر کیوں دکھاتے ہو، یہ میوزیم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ شوق سے دیکھنے آتے ہیں تو دکھاتا ہوں، جس دن تم ٹھکرانیاں لے آؤ گے اس دن سے نہیں دکھاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ وہیں کھرے تخت پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے آپ کے محل کی، میں نے کہا، آپ خرچ کرنا جانتے ہیں، تبھی تو خدا نے آپ کو اتنا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ پاراس ناتھ کی مورتی کے لیے آپ نے دو اتنے قیمتی ہیرے دے دیے، بھلا اتنا کون کرتا ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ سیٹھ نے پوچھا۔ سبھی کو معلوم ہے، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، غلط کہتے ہیں لوگ، وہ میں نے نہیں دیے، وہ تو ایک خدا ترس مائی نے دیے ہیں۔ لوگ اس بات کا یقین اس لیے نہیں کرتے کہ اب وہ غریب ہو گئی ہے، ایک جھونپڑے میں رہتی ہے، مگر کبھی وہ بھی محل میں رہتی تھی۔ پدما بھائی تو نہیں، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ ان کا رنگ کچھ اڑا۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ کل گیا تھا، ایک بھجن سنا، کیا گاتی ہے، کیا بھلی آواز ہے، کبھی آپ بھی جا کر سنیے، میں نے کہا۔ سیٹھ جی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مجھے شوق نہیں، انہوں نے کہا۔ میں نے رخصت چاہی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے چلنے سے پہلے ہی وہ پھر گڑ مڑیا مار کر تخت پر پڑ چکے تھے۔ کبھی نے کہا، سر ایک راز کی بات کہوں؟ ضرور کہو، میں نے کہا۔ یہ صرف اس لیے یہاں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ اس شاندار محل کے اندر رہیں، جبکہ پدما بائی جھونپڑی میں رہے۔ واہ کبیر صاحب، اب تم نے یہ قصہ گڑھ لیا ان کے بارے میں، کیا افسانے وغیرہ لکھتے ہو؟ میں نے پوری تحقیق کی ہے سر، یہ پشکر برہمن ہیں، یہ کسی ایسی ویسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تھے، پر جوانی میں اس پر دل آ گیا تھا، ابھی تک عشق کا سبق بھولے نہیں، آپ نے تو سنا ہی ہوگا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں جن دنوں بچوں کو پڑھاتا تھا کئی مرتبہ سیٹھ صاحب کے ساتھ پارس ناتھ جی کے مندر گیا ہوں، اور یہ دیکھا ہے کہ سیٹھ صاحب آنکھوں کے ان ہیروں کو تکتے رہتے ہیں جو کبھی پدما بائی کے خوبصورت کانوں میں جڑے تھے۔
رضیہ فصیح احمد کا افسانہ آنکھوں کے ہیرے خالد حمید سنا رہے تھے۔ ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اور امریکہ کی